اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو چند لطائف سے نوازا ہے جن کی پوزیشن انسان کے سینے کے اندر ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر انسان اگر ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو تھوڑے عرصے میں اس کو ذکر کا ادراک ہو سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ریڈیو ہوتا ہے تو اس کی میڈیم ویو کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر مختلف اسٹیشن کی ریسپشن ہوتی ہے. ایک جگہ سوئی ٹکاؤ تو آپ کو مکہ مکرمہ کے ریڈیو سے قرات کی آواز آئے گی. تھوڑا آگے چلو تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک کی آواز آ جائے بالکل اسی طرح ہمارے سینے میں پانچ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ریڈیو کی مانند اللہ کے ذکر کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. اب ہم اس کو ریسیو کر سکتے ہیں اگر ہمیں اپنی سوئی کو اٹکانا آ جائے. ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ کچھ حالات ایسے تھے تو کسی نے کہا جی کہ بی بی سی کی خبریں سنیں. تو علماء ہی تھے سارے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ریڈیو کا. وہ کوئی سوئی کو ادھر لے جاتا, کوئی سوئی کو ادھر لے جاتا, وہ بھاگتی ہوئی چلی جاتی اور پانچ منٹ ان کے وہ اس میں ہی لگ گئے. قدرتن ایک بندہ ایسا تھا کہ جو واقف تھا, کہتے جی لو میں لگا دیتا ہوں. اس نے ریڈیو ہاتھ میں پکڑ کے تھوڑا سا یوں کیا, وہ بولنا شروع ہو گیا. تو میں نے اس وقت بھی اپنے دوستوں کو یہی بات سمجھائی, میں نے کہا دیکھو جس کی مشق تھی اس نے فوراً اپنی سوئی کو اس جگہ پر پہنچا لیا جہاں آواز آنی شروع ہو گئی. یہی سالک کام کرتا ہے کہ پانچ لطائف ہیں, وہ مشق کے ذریعے ان جگہوں پر توجہ کی سوئی کو اٹکانا سمجھ لیتا ہے. تو جیسی ذرا توجہ کرتا ہے اس کو اللہ اللہ کی آواز آنے لگ جاتی ہے. عام آدمی چونکہ محنت نہیں کرتا اس کو وہ ذکر کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ دل کا ذکر کرنا, ایک ہے پورے وجود کا ذکر کرنا. تو یہ عام لوگوں کے لیے بات ہے جی کہ دل ذکر کرتا ہے, سالکین کے لیے نہیں ہے. سالکین کے لیے تو یہ ہے ہر جسم کا رواں رواں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے. چنانچہ سلطان الاذکار جو سبق ہے اس کی نشاندہی تو سر کے اوپر کرتے ہیں لیکن اس میں پورا بدن انسان کا ذکر کرتا ہے. جب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق دیا تو اس وقت فرمایا کہ تم جسم کے جس عضو کی طرف توجہ کرو گے تمہیں ذکر سنائی دے گا, ہاں اپنے پوشیدہ اعضاء کی طرف دھیان نہ کرنا, یہ ادب کے خلاف ہے, منع فرما دیا. اور اس ذکر کا عجیب مزہ کہ آپ کو کبھی بازو جو ہے پھڑکتا محسوس ہوتا ہے, کبھی پیٹ سے گوشت پھڑکتا محسوس ہوتا ہے, کبھی ران کا گوشت پھڑکتا محسوس ہوتا ہے, پورے جسم کے اوپر اس کے ذکر کے اثرات ہوتے ہیں. تو گویا سالک کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا پورا وجود ذکر کرتا ہے. صرف قلب کی بات نہیں ہے, وہ تو ابتدا ہے, سمجھ گئے نا, قلب تو ابتدا ہے. یہ کہنا جی اس کا قلب ذکر کرتا ہے وہ تو بھائی ابتدا ہے. مزہ تو یہ ہے کہ پورا وجود ذکر کر رہا ہو, رواں رواں ذکر کر رہا ہو. بلکہ سالکین کو پھر تو اللہ تعالیٰ ایسی نعمت دے دیتے ہیں, ایسی بصیرت دے دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ذکر کرتے محسوس کرتے ہیں. ہوا ذکر کرتی محسوس ہوتی ہے, دیوار ذکر کرتی محسوس ہوتی ہے, درختوں کے پتے, جس چیز کی طرف دھیان دیتے ہیں وہی ذکر کرتے ہیں. حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ میں مٹی سے استنجا نہیں کر سکتا تھا. میں مٹی کا ڈھیلا ہاتھ میں اٹھاتا تو وہ ذکر کر رہا ہوتا, تو میں سوچ میں پڑتا کہ میں اس سے کیسے اپنی نجاست کو صاف کروں, تو کئی دن میں مٹی استعمال ہی نہ کر سکا. بالآخر اپنے شیخ کی خدمت میں آیا اور رو پڑا, حضرت میں تو مٹی استعمال کرنے والی نعمت سے محروم ہو گیا. کہتے ہیں یہ سن کے شیخ مسکرائے, اور ان کے مسکرانے میں ہی سلبی توجہ تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت مجھ سے دور فرمایا. ہمارے بزرگوں کو مٹی کے ڈھیلے ذکر کرتے محسوس ہوتے تھے, سبحان اللہ. تو یہ چیز سوچنا کہ جی اس طریقے میں دل ذکر کرے گا تو بہت ہی پرائمری کی بات ہے. پرائمری کا اسٹوڈنٹ دل ذکر کرے اس طریقے میں تو انسان کا وجود خود بھی ذکر کرتا ہے داخلی طور پر, اور خارجی طور پر اس کو ہر چیز کائنات کی ذکر کرتی سنائی دیتی ہے, تو ذکر کے باغوں میں رہتا ہے. اس لیے فنائیت کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے بندے کی, تو ہر چیز انسان کو اسی طرف یاد دلاتی ہے. بہرحال ہم اس بات کو کل ڈسکس کر رہے تھے کہ انسان کا جب قلب جاری ہوتا ہے تو لطیفہ اپنے قلب سے نکل کر, مضغہ سے نکل کر اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. کیوں جاتا ہے اصل کی طرف؟ اس لیے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. اس کے اوپر جانے کا بعض بزرگوں نے نام رکھ دیا سیر الی اللہ, پھر وہ اپنی اصل میں جا کر واصل ہوا, اس کو کہہ دیا سیر فی اللہ, پھر وہ وہاں سے واپس آیا تو اس کو کہا سیر من اللہ, اور پھر وہ اپنی اسی مضغہ میں واپس آ گیا گھر میں تو اس کو کہا سیر فی الاشیاء. تو یہ سیور اربع ہو گئیں. کیا ہو گئیں؟ سیور اربع. اسی کا نام بزرگوں نے عروج, نزول, فنا اور بقا, یہ چار چیزیں رکھتی. چار قدم ہیں جو ہر بندے کو طے کرنے پڑتے ہیں اپنے لطائف کو منور کرنے کے لیے. اس کے بغیر لطائف ذکر نہیں کر پاتے. اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے ان کو اپنے اصلی وطن جانا پڑتا ہے, تب یہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں. یہاں تک تو ساری باتیں کلیئر تھی نا. اس جگہ تک اگر کوئی بات ذہن میں پوچھنے والی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سیر ایک مرتبہ ہوتی ہے, اور اس دوران انسان کو بہت سارے چیزیں کشف سماعی اور کشف بصری کے طور پر ملتی رہتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ریل کے اوپر لاہور سے کراچی کا سفر کریں تو دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈبے کے کھڑکیاں بند ہوں تو آپ دیکھ تو کچھ نہیں رہے, سفر تو کر رہے ہیں, کراچی تو پہنچ جائیں گے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھڑکیاں بھی کھلی ہوتی ہیں تو کہیں دریا نظر آتا ہے, کہیں کھیت نظر آتا ہے, کہیں باغ نظر آتا ہے, تماشا بھی ہو رہا ہے, سفر بھی طے ہو رہا ہے. تو اس کے دوران کئی مرتبہ بعض سالکین کو کشف مل جاتا ہے تو وہ کھلونے میں لگا رہتا ہے, اور جس کو نہیں ملتا اس کو بھی منزل مل جاتی ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ عروج اور نزول یہ بندے کا ہر لطیفے میں مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو آنا جانا بار بار وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا، مگر ایک ہی مرتبہ یہ نزول ہوتا ہے، یعنی عروج اور نزول ایک دفعہ ہونے سے یہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ سالک کے شیخ کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے اوپر کون سی کیفیت ہے، جب وہ خود صاحب نسبت ہو جاتا ہے پھر اس کو اپنی کیفیت خود اندازہ ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں شیخ کے اوپر اعتماد کرے، اگر وہ سبق بڑھاتے جا رہے ہیں تو سمجھتا جائے کہ ہاں پچھلے سبق میرا اس کے ضمن میں طے ہوتا جائے گا، آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ شیخ نے ہی چلانا ہوتا ہے، یہ شیخ ہی کی بصیرت ہوتی ہے جو پہچانتی ہے کہ یہ بندہ کس سبق پر ہے، کتنا کر رہا ہے، نہیں کر رہا۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ شیخ کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ ایسا راستہ ہے، کوئی سمجھے نا جی میں باتیں بنا لوں گا، میں آ کے سٹوریاں سنا دوں گا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو مرید ہوتا ہے 420 تو پیر ہوتا ہے 840۔ یہ ایسا راستہ ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو، بصیرت کا راستہ ہے نا، بندے کی بات بتاتی ہے، بندے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہر چیز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے۔ یہاں تک بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خواب سنا رہا ہے تو خواب کا ایک حصہ سنا رہا ہے، باقی حصہ چھپا رہا ہے۔ یہ بصیرت عجیب چیز ہے، الحمدللہ۔ اس لیے تو ہمارے حضرت رحمتہ اللہ ایک عجیب بات کہہ دیا کرتے تھے، ایک دن جلال میں کوئی صاحب آئے تو ان کا کسی دوسرے کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا، دو پیر بھائیوں کا، تو دوسرے صاحب نے آ کے حضرت کو پہلے سے کہہ دیا، وہ حضرت آیا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ او حضرت تو جلال میں فرمانے لگے، میں اس پیر پر لعنت بھیجتا ہوں کہ مرید جس کے پاس آئے اور اسے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کس نیت کے ساتھ آیا ہے، یہ فرمایا، میں اس پیر پر لعنت بھیجتا ہوں، میں اس پیر پر لعنت بھیجتا ہوں کہ جس کے پاس مرید آئے اور اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ کس نیت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دن میں درجنوں دفعہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے نا، تو وہ سیدھا رکھنے کے لیے اللہ مرید کے بارے میں سب سے زیادہ جلدی جو حالات کو کھولتے ہیں وہ شیخ کے اوپر کھولتے ہیں، کیونکہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے سیدھا رکھنے کا۔ تو یہ آپ کی اپنی مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے کہ آپ شیخ کو دھوکہ نہیں دے پاتے، خود مانگا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب کیسے گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی، اپنی مانگی ہوئی دعا الحمدللہ کام آ جاتی ہے۔ اچھا خیر، اب اگلی بات کہ چار سیریں ہم نے اچھی طرح سمجھ لیں، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، سیر فی الاشیاء، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، انسان استعداد میں مختلف ہیں، اللہ کی محبت میں مختلف ہیں، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است۔ جب ان کو سیر اوپر کی طرف واقع ہوتی ہے نا، تو یہ عروج کے اندر کئی مرتبہ ان کے ایک جیسا نہیں عروج ہوتا۔ فرض کرو کہ اس عالم میں عروج ہونا تھا، اس کمرے کے اندر مثال کے طور پر، تو کسی کو 6 inch ہوا، کسی کو 1 foot ہوا، کسی کو 2 foot ہوا، اور کسی کو چھت کے بالکل قریب ہوا، عروج تو سب کو ہوا۔ تو عروج کے لفظ میں سب پورے، لیکن عروج کے اندر آپس میں پھر فرق ہو گیا۔ اسی طرح سالکین کا بھی ہوتا ہے کہ ان کے لطیفے کو عروج تو ملتا ہے، لیکن لطیفے کے عروج کا تعلق بندے کے اخلاص، اس کا تقوی، اس کی محنت، اس کا رجوع اللہ، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا قربانی زیادہ ہوگی اللہ کے لیے اتنا عروج اونچا ہوگا. تھوڑی محنت ہوگی تو عروج ہوگا مگر تھوڑا ہوگا. اسی طرح فنائیت کی کیفیت ہے کہ فنائیت کی کیفیت آتی ہے سالکین پر مگر بعض کے اوپر یہ کیفیت مہینوں رہتی ہے, گہری ان کو فنا ملتی ہے یوں سمجھ لیں, اور بعض پر ان کی چونکہ محنت تھوڑی ہوتی ہے مجاہدہ تھوڑا ہوتا ہے تو ان کے اوپر یہ کیفیت دو دن کے لیے, ایک دن کے لیے, دن کے کسی حصے کے لیے. چنانچہ آپ محسوس کریں گے اگر اس راستے پر چلتے ہیں کہ آپ کو اپنے اس راستے میں کبھی کبھی کوئی دن ایسا آیا ہوگا کہ ایک گھنٹہ, دو گھنٹے, چار گھنٹے آپ کے بہت مستی میں گزرے ہوں گے. وہ جو مستی کے تھے وہ کسی لطیفے کی فنا کا وقت تھا جس کو سالک خود نہ سمجھ سکا لیکن وہ فنا کا وقت تھا. اور کئی لوگوں پر یہ ذرا لمبا وقت ہوتا ہے, مہینوں گزرتے تھے. کئی لوگ اس فنا کی کیفیت میں مدتوں رہتے تھے, مدتوں رہتے تھے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب اس میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ کے چاہنے والے کہ جب ان کے لطیفے کو فنا ملتی ہے تو پھر ان کا لطیفہ فنا ہی میں گم ہو جاتا ہے, نزول ہی نہیں ہوتا. ایسے بندے کو مستحلقین کہا جاتا ہے. ان پر اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ بس وہ یعنی مدہوش ہی ہو گئے اللہ کی محبت, ان کو پھر ضرورت سے کوئی غرض نہیں ہوتی, بس اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں, انفرادی تلاوت کر رہے ہیں, انفرادی گم چھپے ہوئے ہیں, اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ان کے اوپر ایسی کیفیت ہوتی ہے, ان کو کوئی نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیرے راز سے, تیرے نام سے لگے ہوتے ہیں اللہ کی یاد. ایسے سالکین کو یہ کم ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے, جو محبت الہی میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں. تو ان کو مشائخ نے کیا کہا, یہ کون ہیں؟ مستحلقین, کہ ان کا لطیفہ اوپر گیا, اصل سے واصل ہوا, چمٹ گیا, وہی ہے, اسی میں ہی سیر ہو رہی ہے, فناسی اللہ کی کیفیت ہے. چنانچہ ان کو مستحلقین کہا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فنا کی کیفیت سے مالا مال ہو کر واپس آتے ہیں اور اس جہان میں لوٹ آتے ہیں. یہ جو لوٹ آتے ہیں ان کو راجعین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تو دو طرح کے سالک ہوئے, کچھ ہوتے ہیں مستحلقین اور کچھ ہوتے ہیں راجعین. سمجھ گئے؟ ہلاکت سے تو وہ راجعین کہلاتے ہیں. اچھا, جو راجعین ہوتے ہیں وہ چونکہ اس دنیا میں واپس لوٹتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں, ان کا ظاہر استقامت کے ساتھ شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. جو مستحلقین ہوتے ہیں وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں, شریعت کی پابندی وہ بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ خلاف شرع کام کریں گے, لیکن مغلوب الحال ہوں گے. نہ دعوت کا کام, نہ امر بالمعروف, نہ نہی عن المنکر, واسطہ ہی نہیں کسی سے, بس مست ہیں, بیٹھے ہیں, اپنی تار جڑی ہوئی ہے. تو راجعین کیا ہوتے ہیں؟ صاحب استقامت ہوتے ہیں, شریعت پر چلنے والے, دعوت کا کام کرنے والے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنے والے. ان میں قطبیت کی نسبت چلتی ہے, ان میں قطب ارشاد ہوتے ہیں. ان میں کون سی نسبت چلتی ہے؟ اللہ تعالی ہدایت کا, بندوں کی ہدایت کا کام انبیاء کی جانشینی کے طور پر ان سے لیتے ہیں جو راجعین ہوتے ہیں. اور جو مستحلقین ہوتے ہیں وہ بس اللہ کی محبت میں گم اپنا, تو وہ فردیت کی لائن کہلاتی ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ فردیت. وہ فردیت کی لائن ہے, یہ قطبیت کی لائن ہے، اس کو فرد کہتے ہیں، ان کو قطب کہتے ہیں، جو اس لائن کا بڑا ہوتا ہے. تو کچھ فردیت کے لائن کے لوگ اور کچھ قطبیت کے لائن کے لوگ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ افضل کون؟ ایک سوال پیدا ہوا کہ افضل کون، فرد افضل ہے یا قطب افضل ہے؟ فضیلت قطب کے لیے، شرافت فرد کے لیے. فضیلت کس کے لیے؟ کیوں فضیلت اس کو حاصل؟ حالانکہ وہ تو ہر وقت اللہ کی تجلیات میں سیر کر رہا ہے، وہ زیادہ قریب ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ. اللہ نے مجاہدین کو قائدین کے اوپر درجہ دیا. جو وہاں مستغرق ہو گئے یہ قائدین، جو لوٹ کے آئے نفس کے ساتھ کام کر کے شریعت کے اوپر چلنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ مجاہدین. تو فضیلت کس کے لیے؟ سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ کیوں جی؟ فضیلت کس کے لیے؟ راجعین کے لیے. اور شرافت کن کے لیے؟ یہ بڑے شرف کی بات ہے جی کہ کوئی بندہ گمی ہو جائے ہمیشہ کے لیے، یہ اپنی ایک نوعیت ہے اس کی. تو شرافت فردیت کے لیے اور فضیلت قطبیت کے لیے. اور اس میں عروج اور نزول کے اندر تفاوت ہوتا ہے ہر سال کے. لیکن ایک اصول ہے کہ جتنا عروج کامل ہوگا اتنا ہی نزول کامل ہوگا، یہ طے شدہ اصول ہے. جتنا عروج کامل ہوگا اتنا ہی نزول کامل ہوگا، جس کا عروج کم ہوگا اس کا نزول بھی کم ہوگا. اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ لطائف پہ محنت کرو اور ڈٹ کے بیٹھو اور ٹکا کے وقت لگاؤ، وہ اس لیے شیخ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے لطیفے کو عروج زیادہ حاصل ہو. جتنا عروج زیادہ اتنا معرفت زیادہ کھلتی جاتی ہے. جس کا عروج اتنا اس پر فرض کرو 100 پوائنٹ معرفت کے کھلے، جس کا اونچا ہو گیا وہ 115 کھل گئے، اور اونچا ہو گیا 150 کھل گئے، اوپر ہو گیا 200 کھل گئے. تو جتنا عروج اونچا ہوتا جائے گا، چونکہ اللہ کی معرفت زیادہ کھلتی ہے، لہذا مشائخ یہ چاہتے ہیں کہ عروج میں کامل ہونا چاہیے بندے کو. تو عروج میں اگر کامل تو نزول میں بھی. یہ نزول اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ دیکھنے میں ظاہر ایک عام آدمی میں اور ایسے شیخ کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں. کیوں؟ نزول کامل کی وجہ سے. جیسے یہ اسباب کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی اسباب کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ اس کے کام نفس کی رضا کے لیے ہیں، اب اس کے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے. باقی ہوتی زندگی بالکل عام بندے کی طرح. اس لیے تو کفار کو پریشانی ہوتی تھی، کہتے تھے مال حاضر رسول یا اکل الطعام یا بلتوار. یہ کیسے رسول ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. یعنی اتنی زندگی عام بندے کے یعنی لیول پر تھی ظاہر کی. حتیٰ کہ آپ بیٹھے ہوتے تھے اپنے یاروں کے ساتھ اور باہر سے بندہ آ کے پوچھتا تھا من منکم محمد، کتنا نزول کامل ہوگا. انتہا ہے نا نزول کے کامل ہونے کی، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ، یہ کمال ہے کہ ظاہر ایسے ہو کہ کوئی پہچان نہ سکے اور باطن میں زمین اور آسمان کا فرق ہو. اس کا باطن جس نے محنت نہیں کی وہ غفلت سے بھرا ہے، اور اس کے باطن میں ایک لمحہ بھی غفلت نہیں آ سکتی. لیکن ظاہر کی زندگی بالکل ایک جیسی. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی؟ کیوں جی؟ اب ایک اہم نقطہ جس کو عام سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے لطیفے کو عروج ہوتا ہے تو نزول کے وقت ان کا نزول کامل نہیں ہوتا، وہ عالم امر میں ہی کسی جگہ رک جاتے ہیں، عالم خلق میں نہیں آتے. کہاں پہ رک جاتے ہیں؟ عالم، کہاں رک جاتے ہیں؟ عالم امر. جن مشائخ کے لطائف عالم امر میں رک جاتے ہیں، اکثر و بیشتر ان مشائخ سے کرامات زیادہ صادر ہوتی ہیں. کیا وجہ؟ اس لیے کہ عالم امر میں لطیف ہے، اور عالم امر میں ساری توجہ اللہ کی طرف، اسباب پہ توجہ ہے ہی نہیں. تو جب اسباب پہ توجہ ہی نہیں ہوگی، ہوگی ہی مسبب الاسباب پہ، تو پھر ہر کام میں کرامت تو خوارے کی عادت تو ظاہر ہوگی نا. انا عند ظن عبد بھی اصول ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تو گمان کے مطابق فیصلہ کر دوں گا، گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. ان کی مخلوق سے نظر ہی ہٹی ہوتی ہے، خالق پر ہوتی ہے، لہذا ہر معاملے میں ان کی جو ہے نا وہ مطلب ہے خوارے کے عادات ان سے ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں ایک مسئلہ کہ خوارے کے عادات یعنی عادت کے خلاف کوئی کام ہونا جس کو کرامت کہتے ہیں، یہ کرامات دو طرح سے صادر ہوتی ہیں، کاملین سے بھی صادر ہوتی ہیں. اللہ اس لیے کاملین سے صادق کرواتے ہیں تاکہ مخلوق ان کی طرف رجوع کرے اور وہ دین کا کام کریں، ان کا فیض پھیلے. تو کاملین سے جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کرامات ہی کرامات نظر آتی ہیں. باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی، کرامات ظاہر ہوئی. تو ایسے حضرات سے جو کاملین تھے ان سے کرامات صادر ہوئیں، اس کا منشا کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کا رجوع ہو اور وہ اللہ کے بندوں کو ہدایت کی لائن پر لائیں. اسی لیے ایک سفر کرتے تھے اور لاکھوں لوگ ان سے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، یہ رجوع تھا لوگوں کا ان کی طرف. تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ایسے کام کروا دیتے ہیں، اگرچہ ان کا نزول کامل ہوتا ہے، مگر اللہ ان کے ہاتھوں ایسے کام کروا دیتا ہے. اور کئی مرتبہ یہ کرامات ایسے سالکین سے صادر ہوتی ہیں جن کا نزول کامل نہیں ہوتا، ان کا لطیفہ عالم امر ہی میں اٹکا ہوتا ہے. کیوں صادر ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اس کی توجہ مخلوق کی طرف ہے ہی نہیں. جس بندے کی توجہ ہی اللہ کی طرف ہے تو وہ تو پھر اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کو دیکھے گا نا، تو کرامات اسے صادر ہوں گی. یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہمارے بزرگوں نے اسی لیے یہ کہا کہ کرامات چونکہ اکثر و بیشتر راستے کے راہیوں سے صادر ہوتی ہیں، اس لیے کرامات فضیلت کا معیار نہیں ہے. کرامات کیا؟ بلکہ نقص ہوتا ہے. اور اللہ والے کرامات کو چھپاتے ہیں، جس طرح ہم لوگ گناہ کو چھپاتے ہیں اپنے. کس لیے چھپاتے ہیں؟ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ بھی پورا نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، اس لیے وہ چھپاتے ہیں. اہل اللہ اپنی کرامات کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح عوام الناس اپنے کبیرہ گناہوں کو چھپاتے ہیں، کہ پتہ نہ چلے کسی کو کہ یہ ہوا، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے میرے نقص کی علامت ہے. اب چونکہ نقص کی علامت ہے اس لیے چھپائیں گے. چنانچہ توجہ، ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات ذرا سمجھ میں آ جائے. شیخ ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. شیخ کون ہے؟ اونچا بولیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے مرید ہیں، ان کا نام ہے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ. شاگرد کا نام کیا ہے اور شیخ کا نام کیا ہے؟ حسن بصری. عالم ہیں، کامل ہیں. ان کا نزول کامل ہو چکا، شریعت کے مطابق 100% زندگی ہے، عارف باللہ ہیں، بڑے قدر و منزلت والے شیخ. اور حبیب اجمی اس راستے پر چلے لیکن ان کا نزول کامل نہ ہوا، لطیفہ جو تھا وہ عالم امر میں ہی اٹک گیا. چونکہ عالم امر میں اٹک گیا، اب حبیب اجمی کی نظر کس پر ہے؟ مسبب الاسباب پر، اسباب کی طرف ہے ہی نہیں. اور پیر صاحب کی نظر کس پر ہے؟ اسباب پر، اس لیے کہ عالم اسباب میں جو زندگی گزار رہے ہیں. چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں کشتی کے انتظار میں، حبیب اجمی آئے. السلام علیکم حضرت، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ بات چیت. اس کے بعد جو ہے، حضرت کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ بھائی میں کشتی کے انتظار میں ہوں، کشتی آئے گی تو دریا پار کروں گا. کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد حبیب اجمی نے کہا کہ حضرت مجھے ذرا جانا ہے تو میں جلدی جاتا ہوں. حبیب اجمی نے پانی پہ چلنا شروع کیا، شیخ کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دریا کو چل کر کراس کر دیا. یہ پانی پہ چل رہے ہیں، ناقص ہیں، شاگرد ہیں، اور پیر صاحب کشتی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کامل تھے، اسباب کے پابند تھے. اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس دنیا میں اسباب کی پابندی کریں. میں نے ایک نظام بنایا ہے، میں نے نظام بنایا ہے، نظام کے مطابق چلنا چاہیے. سمجھ گئے؟ حسن رشید رحمۃ اللہ جا رہے تھے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ حبیب اجمی کی ویسٹ کوٹ ہوتی ہے نا، وہ پوسٹین ویسٹ کوٹ وہ پڑی ہوئی ہے. بڑے حیران، یہ دیوانہ اس کو پھینک کے کہاں چلا گیا؟ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اٹھا کے لے جائے گا. تو وہاں کھڑے انتظار کرتے رہے کہ بھئی کہیں سے آ جائے. تو کچھ دیر بعد حبیب اجمی صاحب بھی آ گئے. تو شیخ نے کہا، حبیب یہ کس کے حوالے کر گئے تھے؟ کہتے حضرت اسی کے حوالے جس نے آپ کو حفاظت کے لیے کھڑا فرما دیا. اب پیر کا حال دیکھو، کامل کون ہے؟ شیخ ہے، مگر ظاہر کے حالات کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف نظر کس کی ہے؟ حبیب اجمی کی ہے، مگر ناقص ہیں، راستے کے راہی ہیں، ابھی سلوک پورا نہیں ہوا ان کا. حسن بصری رحمۃ اللہ کے پیچھے پولیس لگ گئی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھاگے. پولیس کیوں لگی؟ کہ لوگ ان کو قاضی بنانا چاہتے تھے اور وہ اس کو سردردی سمجھتے تھے کہ ہم نے دعوت کا کام اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے، ان سرکاری کھاتوں میں پھنس گئے تو ہم تو حکام ہی کی ہر وقت جو ہے وہ جی حضوری کرتے پھریں گے. تو ہمارے اکابر پھر ایسی چیزوں سے دور بھاگتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جس کو قاضی بنا دیا گیا فقط ذبح بغیر سکین، اس کو تو بغیر ہی چھری کے ذبح کر دیا گیا، تو بچتے تھے. تو حسن بصری کے پیچھے پولیس آ گئی، جی آپ کو بناتے ہیں ہم، جسٹس بناتے ہیں، قاضی بناتے ہیں. وہ بھاگے وہاں سے. اب آگے حبیب اجمی کا چھوٹا سا کمرہ تھا، ادھر آئے. حبیب اجمی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میں تمہارے کمرے میں گھستا ہوں، تم خبردار کسی کو میرے بارے میں مت بتانا. جی 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 بہت اچھا. لو جی پیر صاحب کمرے میں گھس گئے. جا تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی. حبیب اجمی حسن بصری کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. وہ کہاں گئے؟ کہتے کمرے میں. کمرے میں. اب پولیس اندر گئی، اب وہ ساری دیکھتی ہے ان کو، حسن بصری نظر ہی نہیں آتے. تو پولیس والا آیا, اس نے آ کے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو, کہتے ہیں میرے سامنے گئے ہیں تمہیں نظر نہیں آتے تو میں کیا کروں. وہ تو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حسن بصری رحم صاحب باہر نکلے, اور حبیب تم نے کہہ دیا تھا کمرے میں گئے. حضرت کہہ تو دیا تھا, انہوں نے کون صاحب کو دیکھ لیا. اللہ کے اوپر نظر تھی کہ میرا مالک ان کی حفاظت کرے گا. تو ظاہر میں دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیخ ناقص ہے اور مرید کامل ہے. حقیقت حال کیا ہے؟ شیخ کامل ہے اور مرید ناقص ہے. وہ راستے کا راہی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ. کیا کہا؟ الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت کو دیکھو, یہ معیار ہے. اب ویسے اگر آپ کو عربی کا میں فقرہ پڑھ کے سنا دوں الاستقامت فوق الکرامہ, سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اب کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ کیوں کہا گیا کہ استقامت کرامت کے اوپر فضیلت رکھتی ہے. کرامت کاملین سے بھی صادر ہو سکتی ہے, کرامت راستے کے راہیوں سے بھی صادر ہو سکتی ہے. اس لیے کرامت کوئی فضیلت کا معیار نہیں, فضیلت کا معیار استقامت ہے. اب ایک نقطہ اور عرض کروں. چونکہ صحابہ کرام کا سلوک مکمل تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی بابرکت ہونے کی وجہ سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت صحبت کی وجہ سے, چونکہ صحابہ کا سلوک ان کا نزول کیا تھا؟ مکمل تھا. لہذا حکایت صحابہ کو پڑھ کے دیکھیں تو صحابہ کی کرامتیں اتنی نظر آئیں گی, اور تذکرۃ الاولیاء پڑھ کے دیکھیں اولیاء کی کرامتیں اتنی نظر آئیں گی. صحابہ سے تو اتنی کرامتیں نظر آئے نہیں, چند کرامتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. وجہ کیا تھی؟ کامل تھے. انہوں نے استقامت کے ساتھ اسباب کی زندگی گزاری. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے لیے تیار ہو رہے ہیں, لوگ ایک زرہ پہن رہے ہیں, اللہ کے نبی دو زرہ پہن رہے ہیں. سبحان اللہ, نزول کامل تھا. اسباب کی اتنی پابندی, اللہ کے بنے ہوئے نظام کی اتنی ریسپیکٹ ہے. ٹھیک, تم لوگ ایک پہن لو, میں دو پہنتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو اس لیے جو کاملین ہوتے ہیں ہمیشہ ظاہر میں اسباب کے تحت زندگی گزارتے ہیں, اور اس وجہ سے پھر عام بندے ان کو پہچان نہیں پاتے. وہ گم ہوتے ہیں لوگوں میں. ظاہری ان کی زندگی پاس بیٹھ کے رہو, ایسے لگتا ہے جیسے ہاں ہم ہی جیسے ہیں. وہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ان کے باطن میں ایک لمحہ بھی غفلت نہیں آتی. یہ ہے فضیلت کا معیار, اس کو دیکھ نہیں سکتے. ہمارے ایک بزرگ تھے بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ, خود فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تھا اپنے گھر پہ اور رات کو لائٹ چلی گئی, تہجد میں اٹھنا تھا. مستجاب الدعوات تھے, یعنی ہم نے خود تجربہ کیا, آنکھوں سے مشاہدہ کیا, ہم نے گواہ ہیں ہم اس کے, کہ وہ جو دعا مانگتے تھے, کسی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی دعا مانگتے تھے, تو تین دن کے اندر اندر ان کو بندے کو زیارت ہو جاتی تھی. یہ ہم نے متعدد بار آزمایا, یہ نہیں کوئی ایک دفعہ دو دفعہ, سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے آزمایا تھا. یہ تو لمبی باتیں ہیں. تاہم خود فرمانے لگے کہ میں اکیلا تھا, رات بجلی چلی گئی, تو میں بستر پہ اٹھ بیٹھا اور میں نے دعا مانگی, اے میرے آقا مجھے اپنے سامنے تہجد میں سجدہ کرنے کی نعمت سے محروم نہ فرما. مگر روشنی نہیں, میں بیت الخلاء کیسے جاؤں, میں وضو کیسے کروں, روشنی چاہیے. تو کہنے لگے میں نے دعا مانگی تو تھوڑی دیر کے بعد روشنی آ گئی. میں سمجھا کہ پیچھے سے روشنی آ گئی, مگر ہوا کیا تھا کہ بارش تھی, آندھی تھی, پیچھے لائن ہی گر گئی تھی, کھمبے ہی گر گئے تھے, تو لائن ٹوٹی ہوئی تھی. فرماتے ہیں ایک دن رات میں اس لائٹ کے اندر گھر میں رہا، ایک دن رات کے بعد الہام ہوا، اسباب کا عالم ہے، اسباب کی پابندی ہم پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں پھر میں نے کسی کو بلا کے بھیجا، اس نے کہا جی وہ تو تار ٹوٹی ہوئی ہے، تب میں نے تار جڑوائی اور تب میری یہاں کی الیکٹریسٹی آئی. فرمایا ہم نے نظام بنایا ہے، نظام کے تحت ہم پسند کرتے ہیں. تو الاستقامت فوق الکرام، یہ بات سمجھ میں آ. اب آپ تکرار کریں کہ آج کیا باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. ہاں جی جی، ذرا اونچے بولیں تاکہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں. ہاں بس ٹھیک ہے. انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، محنتیں مختلف ہوتی ہیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو کم محنتوں کی وجہ سے، مجاہدوں کی وجہ سے عروج تو ہوتا ہے، مگر عروج مکمل نہیں ہوتا. اس سے آگے، ہاں جی، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو عروج ہوتا ہے تو پھر وہ وہیں پر ٹک جاتے ہیں، ان کا لطیفہ واپس نہیں آتا. ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستحلقین. ان لوگوں کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ مغلوب الحال ہوتے ہیں. مغلوب الحال سے کیا مراد؟ نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں مگر وہ اپنی ذات میں گم ہوتے ہیں، بس اپنے اعمال تک، انفرادی اعمال تک تمام لے، بس اپنا مصلی، اپنا گھر، اپنی مسجد، آئے نماز پڑھی گئے، اپنی ایک ترتیب میں رکے ہوئے ہیں، اپنے حال میں مست ہیں. مخلوق کی طرف ان کا رجحان بالکل نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستحلقین. اور اس لائن کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرد کہا جاتا ہے. یہ فردیت کی لائن ہے، افراد تیار ہو رہے ہیں. اللہ ایسے بندے بھی پسند کرتا ہے، اللہ کو کچھ ایسے بندے بھی چاہیے. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ جن کا نزول ہوتا ہے تو اس کا نزول کامل ہوتا ہے. تو نزول کامل ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ راجعین، لوٹ کے آنے والے. ان کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ یہ صاحب استقامت ہوتے ہیں. دو ضرب دو چار، پورا ایک ایک عمل میں بس شریعت کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. اور ان کی توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے، لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دین کی محنت. کوئی کہیں درس قرآن دے رہا ہے، کوئی درس حدیث دے رہا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کوئی دین کے لیے سفر کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے ان کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے. یہ صاحب استقامت لوگ ہوتے ہیں. اب یہ صاحب استقامت لوگ، ان کی لائن کے بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ قطب، قطب ارشاد کہتے ہیں، چونکہ یہ دعوت و ارشاد کا کام ہے نا. اب یہاں پر مشائخ نے پوائنٹ لکھا کہ فرد افضل یا قطب ارشاد افضل. ہاں جی، اس میں بتائیے محمود صاحب. اس کو کیا ہے قطب ارشاد کو؟ فضیلت اس کے لیے ہے اور فرد کے لیے بھی تو کچھ ہے، شرافت اس کے لیے، چونکہ وہ بھی کوئی کم کام نہیں ہے. اللہ کی محبت میں گم ہو گئے، اسی میں جی رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنا ایک رنگ ہے نا، وہ بھی اپنا رنگ ہے. اللہ اکبر. تو شرافت کن کے لیے اور فضیلت کن کے لیے؟ ہاں جی فضیلت کن کے لیے؟ راجعین. جی ون کوشچن, راجعین اور مستحلقین میں سے فضیلت کس کے لیے ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا آپ بڈیڈی سے دوز ہو ریٹرن, اوکے دوز ہو ریٹرن, بٹ دین وٹ از دی پروف دیٹ دے آر افضل, دیٹ دے آر سپیریئر؟ بٹ دی پروف شوڈ آلویز بی ایدر فرام قرآن اور حدیث. یس Yes, yes. You are right. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ. Okay, then some of the persons جب ان کو فنا نصیب ہوتی ہے اور ان کا لطیفہ واپس لوٹتا ہے تو ان کا نزول کامل نہیں ہوتا. Why? Yeah, they remain in Alam-e-Amr. Normally, jitna uruj kamil hoga, utna hi. Agar uruj kam hoga ya naqis hoga, to nuzul bhi ناقص ہوگا, لہذا وہ راستے میں رک جائیں گے. جب عالم امر میں ہیں ان کا لطیفہ رک جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کی کچھ علامات ہوتی ہیں. کیا علامات ہیں ان کی؟ ہاں ایک تو یہ کہ ان کا اسباب کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا, بالکل اسباب کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا. وجہ کیا؟ عالم امر میں ہے نا لطیفہ, تو وہ تو مسبب الاسباب کی طرف اس کا دھیان ہوگا ہر کام میں. تو چونکہ مسبب الاسباب کی طرف دھیان ہوگا لہذا ایسے لوگوں سے خوارق عادت, خلاف اسباب کام زیادہ صادر ہوتے, کرامات زیادہ صادر ہوتی ہیں. جبکہ جو عالم اسباب میں لوٹ چکے ہوتے ہیں ان سے کرامات کم صادر ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے تو بالکل اسباب کے تحت ہی چلنے ہیں ہر چیز, خلاف سبب مانگنا ہی کچھ نہیں اللہ سے, تو کرامات کیا صادر ہونی ان سے. اس لیے جب ہمارے بزرگوں سے کرامات صادر ہوتی تھیں تو وہ خفا ہوتے تھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ, دریا میں سفر کر رہے تھے, ماہی گیر جال ڈال رہے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے. اب وہ جال ڈالتے اتنی 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 مچھلیاں پکڑتے رہتے چھوٹی 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 چھوٹی. ابو الحسن نوری کو ذرا جوش آیا, کہنے لگے لو میں تمہارے لیے ڈالوں. چنانچہ انہوں نے جال ڈالا تو کوئی ڈھائی من کی مچھلی, بڑی مچھلی ماشاءاللہ, وہ اس میں آئی اور انہوں نے ان لوگوں کو دکھایا گیا سارا دن لگے ہوئے تھے اتنی اتنی مچھلیاں پکڑ کے, یہ دیکھو اس کو لے جاؤ. یہ بات کسی نے جنید بغدادی رحمتہ اللہ کو بتا دی کہ جی ماہی گیر پکڑ رہے تھے چھوٹی چھوٹیاں تھیں, ابو الحسن نوری جذبے میں آ گئے, کہنے لگے لو میں جال ڈالتا ہوں, اور انہوں نے ایک بڑی مچھلی پکڑی جو خلاف معمول بڑی تھی, منوں کے حساب سے جو ہے نا وزن تھا اور دی. تو یہ سن کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس کیا, افسوس کیا اور یہ کہلوایا کہ ابو الحسن نوری کاش کہ تم جال ڈالتے اور تمہارے جال میں کوئی سانپ آتا جو تمہیں ڈس لیتا, یہ بہتر تھا کسی مچھلی کے آنے سے. ابو الحسن نوری کاش کہ تم جال ڈالتے اور جال کے اندر کیا ہوتا, کوئی سانپ آتا اور وہ تمہیں ڈستا اور تم مر جاتے, یہ زیادہ بہتر تھا کہ تمہارے ہاتھ پر یہ کرامت صادر ہوئی. انہوں نے بتا دیا کہ ایکسپوز ہونا کمزوری ہے, چھپے رہنا اعلی. یہ بتا دیا, اگر وہاں کامل کوئی ہوتا تو وہ جذبے میں آ کے ایسا کام نہ کرتا, کیونکہ یہ اسباب کے پابند ہوتے ہیں, ان کو خلاف اسباب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے حضرات کرامات کے صدور پر کتنا خفا ہوتے تھے, اور آج عوام الناس پیر ہی اسی کو سمجھتے ہیں جس سے کچھ انہونا سا کام ہو جائے, اسی کو پیر سمجھتے ہیں, عوام ہے نا. سبحان اللہ, ہمارے مشائخ نے ایک ایک چیز کو کیسے سپیل آؤٹ کر کے بتا دیا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. جزاکم اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ سبحان ربی العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد و علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.